باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ حدید کا تعارف پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، لیکن سب سے پہلے سورہ حدید کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والأرض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔
بنام خدا رحمان و رحیم، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی اول اور وہی آخر ہے، نیز وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔
ناظرین، سورہ حدید کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ سب نے، ہم سب نے سنا۔ اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب، جو سورہ حدید کے تعارف پہ اس کی مختلف آیات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں سحر عالمی نیٹ ورک کے اس اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
شکریہ۔
اور پیام رحمان پروگرام، الحمدللہ آج ہم سورہ حدید تک پہنچے ہیں۔ سورہ حدید جو قرآن مجید کا 57واں موجودہ ترتیب جو قرآن مجید میں موجود ہے، اس کے حساب سے 57واں سورہ ہے۔ تو اس سورہ کا ایک تعارف اجمالی، اور اس سورہ کا جو مقصد ہے، جو اس میں اہداف بیان کیے گئے ہیں، وہ کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
علیکم السلام۔
سورہ حدید کی جو مدینہ منورہ میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہ سورہ موجودہ ترتیب، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 57واں سورہ ہے، اور جو قرآن مجید کی واقعی ترتیب ہے اس کے لحاظ سے 93 نمبر پہ ہے۔ اس سورہ کا فقط ایک نام حدید، کہ جو اس سورہ کی جو ہے وہ 25ویں آیت کریمہ سے لیا گیا ہے، اس میں کہا گیا کہ ہم نے جو ہے وہ لوہے کو نازل کیا۔ اور حدید کے معنی وہی لوہے کے ہیں۔ اب جہاں تک جو ہے اس کے مطالب کا تعلق ہے، تو جب ہم اس سورہ کی آیات پہ نظر کرتے ہیں اور مطالب کی تقسیم بندی کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف موضوعات کے متعلق اس میں جو ہے مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں کچھ مطالب جو ہیں وہ عقائد سے متعلق ہیں، عقائد سے جو موضوع مطالب متعلق ہیں اس میں جو ہے وہ خداوند متعال کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے قیامت میں جو ہے جو مومنین اور منافقین کے درمیان وہ ایک جنت و جہنم میں جو گفتگو ہوگی، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور مومنوں سے یہ کہا گیا ہے کہ تم سب کے سب جو ہے وہ ایمان لے کے آؤ، اور اپنے ایمان میں جو ہے زیادہ سے زیادہ قوت پیدا کرو، اور اس میں اس کو تقویت کرو۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ مطالب وہ ہیں کہ جو جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، کہ جس میں بعض آیتیں وہ ہیں کہ جس میں اسے کہہ لیا جائے کہ جہاد کی تشویق کی گئی ہے، بعض وہ ہیں کہ جس میں انفاق کی تشویق کی گئی ہے، بعض آیتیں وہ ہیں کہ جس میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ زہد اختیار کرو، اور اس کی اس طرح سے تشریح کی گئی زہد کی کہ زہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمہیں مل جائے اس پر خوش نہ ہو، اور جو تمہارے ہاتھ سے چلا جائے اس پہ تم افسوس نہ کرو۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اخلاقیات سے۔ اسی طرح سے
خوش نہ جو کچھ تمہیں مل جائے اس پہ خوش نہ ہو سے مراد ہے اس پہ گھمنڈ اور غرور نہ کرو،
غرور نہ کرو اس لیے کہ
لیکن شکر ادا کرنا، یہ تو ہر نعمت کے اوپر
مطلب غرور کرنے
لگے شکر تم،
ہاں وہ مراد وہی ہے کہ
ان شکر تم لازیدنکم جو فرمایا۔
اچھا، اس کے علاوہ بخل کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ لوگ کی جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک طرح کا خود غرض اور جو ہے وہ گھمنڈی کہا گیا ہے، اور ان کا تعارف اس طرح سے کرایا گیا۔ اس طرح سے کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو واقعات سے، قصے اور کہانیوں سے متعلق ہیں، کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مطالب، یعنی عقائد، اخلاقیات، داستانوں کے علاوہ کچھ اور مطالب ہیں۔ ان مطالب میں جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کتنی باعظمت کتاب ہے، اور قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ جو اس سورہ کی 19ویں آیت کریمہ جس میں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر آیتوں کو نازل کیا، آیتیں نازل کرتا تاکہ وہ تم کو تاریکی سے جو ہے وہ ظلم یعنی نور کی طرف لے جائے۔ اسی طرح سے اور جو مطالب ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کی بعثت اور ان کے بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہے عدل و انصاف قائم ہو سکے، لوگ عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ قیام کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی اس لیے آتا ہے تاکہ معاشرے میں جو عدل و انصاف قیام ہو، اور ایک الہی رہنما جو ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بجائے یہ کہ لوگوں پہ ظلم کرے یا لوگوں کے جیسے کہ حقوق جو ہے جائز اس کو پورا نہ کرے، بلکہ اس عدل و انصاف سے، اگر عدل و انصاف نہیں اس کا مطلب کہ وہ اسلامی حاکم نہیں ہے، اگر عدل و انصاف نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہ جو ہے وہ اس کی حکومت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے معاشرے جو دوسرے مطالب ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کرے، بلکہ تاکید یہ کی گئی ہے کہ وہ میدان میں آئے اور معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کے چلے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ تو عام طور سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں بس خالی اپنی نماز روزے سے مطلب رکھتے ہیں اور سماج سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی جو ہے وہ انتہائی مذمت کی گئی ہے۔
یہ ایک طرح کی روحانیت ہے کہ جی انسان جو ہے وہ صرف اپنی عبادات میں مصروف رہے جی اور معاشرے کی طرف جو ہے اس کی توجہ نہ ہو۔
ہاں، چونکہ بہرحال اسلام جو ہے وہ ایک اجتماعی دین ہے، اور ایسا نہیں کہ بعض جو دوسرے مذاہب ہیں ان کی طرح سے کہ جو عبادت کرتے ہیں بس خالی وہ عبادت ہی کریں، ان کا جو سیاست سے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نہیں، اسلام ایک جامع مذہب ہے۔ اچھا، اب یہ رہا کہ خود اس سورہ کے نزول کا مقصد کیا تھا، تو اس میں جو اہم ترین ایک مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ تاکہ اللہ کی اور اس کے صفات کی جو ہے پروردگار جو ہے وہ یاد دہانی کرا سکے اس سورہ کے ذریعے۔ اسی طرح سے اس سورہ کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ عام دعوت ہے لوگوں کے، تم لوگ جو ایمان لے آؤ اور اپنے ایمان کو جو ہے قوی کرو۔ اور ایک مقصد جو اس آیہ کریمہ کا، اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ اسلام، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اسلام جو ہے وہ انسان کو گوشہ نشینی سے نکال کے جو ہے اجتماع لے کے طرف آنا چاہتا ہے، معاشرے کی طرف لے کے آنا چاہتا ہے، اور گوشہ نشینی کی زندگی سے جو ہے وہ۔ تو اس سورہ کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ آئیں اور ایک معاشرتی اجتماعی زندگی گزاریں، لوگوں کے ساتھ مل جل کے زندگی گزاریں، اللہ کی راہ میں انفاق کریں، اگر ضرورت و شرائط مہیا ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اس کے مخصوص شرائط ہیں،
ایک دوسرے کی مدد کریں،
ایک دوسرے کی مدد،
صدقہ اور خیرات، چونکہ انفاق کا بھی اس میں
جی انفاق کی بہت زیادہ جو تاکید ہے، اور یہاں تک مومن اس مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم کیوں جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ انفاق نہیں کرتے ہو، نہیں باقاعدہ، یعنی ایک تاکید کی گئی ہے، ان کو ذہنوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں انفاق کرو اور دوسروں کے بھی تم کو جو ہے وہ فکر ہونی چاہیے۔
ہاں، یعنی جو معاشرے کے اندر کمزور اور مستضعف لوگ ہیں مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ علمی اور فرہنگی اعتبار سے ہوں، یا ممکن ہے سیاسی اعتبار سے ہوں، تو ان کی اس ضرورت کو اگر تمہارے پاس علم ہے، اگر تمہارے پاس مال ہے، تو اس کو پورا کرو۔
جی بے شک،
چونکہ انفاق صرف مال کے ذریعے نہیں ہوتا، صدقہ و خیرات جو ہے صرف مال کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ مختلف جو ہے وہ،
ہاں، اللہ نے جو بھی انسان کو رزق دیا ہے، علم کا رزق دیا ہے، اس کو حکومت کا رزق دیا ہے، منصب کا رزق دیا ہے، اسے شہرت کا رزق دیا ہے، مال کا رزق دیا ہے، جو بھی رزق جس شکل میں بھی رزق دیا ہے، اس کا انفاق اسی کے اعتبار سے،
اس کی زکات نکال،
ہاں، اس کا جو ہے وہ اللہ کے راہ میں اس کو انفاق۔
قبلہ، یہ تو تعارف ہو گیا ایک اجمالی سا، اور اس کا مقصد آپ نے بیان کر دیا۔ شان نزول، چونکہ اس سورہ کا نام سورہ حدید ہے، یعنی لوہا، ٹھیک ہے، اور اس کی اگر کوئی فضیلت ہے تلاوت کی، کوئی خاص روایت ہے اس بارے میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بیان فرمائیں۔
دیکھیں، سورہ حدید بھی ان سوروں سے ہے کہ خود پورے سورہ کا کوئی جو ہے وہ شان نزول بیان نہیں کیا گیا ہے سورہ واقعہ کی طرح سے، بلکہ بعض آیات ہیں جن کا شان نزول جو ہے ملتا ہے بعض کتابوں میں۔ مثلاً وہ آیتیں کون سی ہیں؟ مثلاً اس سورہ مبارکہ کی 11ویں آیت ہے، 13ویں آیت ہے، 14ویں آیت ہے، 16ویں، 19ویں آیت ہے، 21ویں، 22ویں اور 23ویں آیت ہے، اسی طرح سے 28ویں اور 29ویں آیت ہے۔ یہ بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ البتہ میں نمونے کے طور پہ ایک آگ کا ذکر کر دیتا ہوں۔ مثلاً جو ہے وہ 19ویں آیت کریمہ کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون۔
جی، اگر آپ چاہیں تو میں اس کی تلاوت بھی کر دیتا ہوں تاکہ تلاوت سے بھی ہم استفادہ کر سکیں اور ثواب سے محروم نہ ہوں۔
بسم اللہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔
جی، تو یہ 19ویں آیت کریمہ جیسا کہ آپ نے اس کی تلاوت فرمائی جو ہے، اس میں وہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صدیق ہیں، جو اللہ کے نزدیک گواہ ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا اجر ہے، ان کا نور ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کے بعد ان کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا جو ہے وہ کفر اختیار کیا۔ تو اس آیہ کریمہ کے نزول کے سلسلے میں تفسیر البرہان نے جو ہے وہ علماء اسلام سے جو نقل کیا ہے مفسرین سے، وہ یہ کہ جناب ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی 19ویں آیہ کریمہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کرام نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ جب جو ہے وہ محشر کا عالم ہوگا اور وہاں کے اوپر جو ہے وہ سب لوگ جمع ہوں گے، تو وہاں پہ جو ہے نور کا ایک علم تیار ہوگا، اور وہ جس کو لواء الحمد، لواء حمد کہتے ہیں،
نورانی پرچم،
نورانی پرچم تیار ہوگا، اور ایک منادی ندا دے گا کہ کہاں ہیں سید الوسیین کہ جو آئیں اور آ کے اس نورانی علم کو، اس نور کے پرچم کو جو ہے وہ اپنے اختیار میں لیں۔ تو ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو امیر المومنین اور مولا الموحدین ہیں، جو سید الاوصیاء ہیں، وہ اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد اس نور کے پرچم کو، اس نور کے علم کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ مہاجرون و انصار بھی اٹھیں۔ یہ کون نقل کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ ایک نور کے منبر پہ جائیں گے، اور جانے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی سب، ان کے سامنے سب لوگ جمع ہوں گے، جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، سب جمع ہوں گے، اور آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ جزا تقسیم کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، خود روایات میں آیا ہے، علماء اسلام اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک صفت قسیم النار والجنہ ہونا ہے، تو شاید یہ اسی ایک طرف اشارہ ہو کہ آپ جب نور کے ممبر پر تشریف لے جائیں گے تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ جنت کو اور اس طرح سے اگر کوئی جہنم کو ہوا تو آپ تقسیم جو ہے وہ کریں گے.
یعنی گویا لوگوں کے جو اعمال ہوں گے
جی جی
ان اعمال کی جزا یا اگر برے اعمال ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گویا سنائیں گے اور ان کو اپنے اپنے مقامات کی طرف جائیں بھیج دیں.
مجھے پورا شعر تو نہیں یاد ہے, امام شافعی کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ قسیم النار والجنہ, وہ مصرع ایک مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت, قسیم النار والجنہ علی حبہ جنہ
وسیع مصطفیٰ حق قسیم النار والجنہ, اس کا دوسرے دو بند ہیں.
جی جی, تو علی حبہ جنہ کر کے کہ علی کی محبت جو ہے وہ جنت کی سپر ہے, وہ جہنم کے سپر ہے اور جنت میں جانے کا سب. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں آپ, اور قسیم النار والجنہ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے. تو یہ اس کا شائع نزول. اب جہاں تک رہی خود اس کی فضیلت کی بات, خود اس سورے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے, اس کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایتیں پہنچی ہیں اس میں ذکر ہے کہ آپ جو ہے سونے سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ مسبحات کی تلاوت فرماتے تھے. مسبحات کون سے سورے ہیں؟ مسبحات ان سوروں کا کہا جاتا ہے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے, یسبح للہ یا سبح للہ, اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے. اب ان کی آپ تلاوت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان سوروں میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے,
سبحان اللہ.
اور لیکن یہ معین نہیں فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے. البتہ بعض علماء نے احتمال یہ دیا ہے کہ سورہ حشر کی شاید وہ آخری آیت کریمہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے. اسی طرح سے خود امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ حدید کی, من قرأ سورۃ الحدید, جو پورے سورہ حدید پورے سورہ حدید کی تلاوت کرے گا روزانہ, وہ فرماتے ہیں کہ لم یمت, وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ وہ ہمارے قائم آل محمد کو درک کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام, امام مہدی علیہ السلام, جس کا انتظار ہر مسلمان کر رہا ہے دنیا کا, ہر انسان کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ مختلف ناموں سے, اور یہی وہ قائم آل محمد وہ ہوں گی کہ جو دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دیں گے. اور میرا اپنا یہ نظریہ و خیال ہے کہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں دنیا ظلم و ستم سے بھری جا رہی, خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود مسلمانوں کے درمیان بھی, بعض اسلامی حکومتوں کے درمیان بھی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ستم ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب امام, میں سمجھتا ہوں شاید یہ جو انسانی بیداری آئی ہے, جو اسلامی بیداری آئی, ممکن ہے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کا اور آپ کے قیام کا ایک مقدمہ پائے انشاءاللہ,
یہ ظہور کا ایک پیش خیمہ ہو سکتا
جی
ہے.
تو یہ ہے کہ
ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے
جی جی
کہ مرنے سے پہلے امام کی زیارت ہمیں جو ہے وہ نصیب
نصیب. اس لیے آج پوری دنیا جو ہے وہ عدالت اور انصاف کی بھوکی اور پیاسی.
یقیناً یہاں پہ جی ایک بریک لے لیتے ہیں,
جی
ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ ناظرین, دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان جس میں ہم سورہ حدید کا تعارف پیش کر رہے ہیں.
اس سورہ کی آیت نمبر 1 میں سبحا للہ ماضی کا لفظ استعمال ہوا ہے, جبکہ سورہ جمعہ اور سورہ تغابن میں مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تسبیح کسی خاص الفاظ کے ساتھ مختص نہیں ہے. اللہ کا اول ہونا زمانے کے لحاظ سے نہیں, اللہ تعالی زمانے سے ماورا ہے. حدیث میں ذکر ہوا ہے کان اللہ ولا شیء غیرہ, اللہ اس وقت بھی تھا جب اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز موجود نہ تھی اس وقت بھی وہ قادر مطلق موجود تھا. وہو ظاہر, اس کائنات میں ہر چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے, تاریکی کو روشنی سے اور خوبصورتی کو بدصورتی سے. اللہ کے لیے کوئی ضد نہیں, وہ ایسا نور ہے جس کے مقابلے میں کوئی تاریکی نہیں. اس وجہ سے ظاہری حواس کے لیے اس نور کا ادراک ممکن نہیں. اسی سلسلے میں مولا متقیان علیہ السلام سے روایت ہے, تیرا وجود نگاہوں میں آنے والی چیزوں سے بھی روشن. ما یلج فی الارض, یعنی جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے, باہر سے زمین میں داخل ہونے والا بیج, پانی وغیرہ تو انسانوں کے بھیل میں ہے, ان کے علاوہ جو چیزیں زمین کی تہ میں جا کر انسانوں کے لیے کیا چیزیں نکالتی ہیں, ان کا علم اللہ ہی ہے. یہ تدبیر کائنات سے متعلق جزیات کا ذکر ہے جو عرش پر متمکن ہونے کا لازمہ ہے۔ بے ایمانہ کہ عرش الہی اللہ کے مقام تدبیر کا نام ہے۔ دن کو گھٹا کر رات میں داخل فرماتا ہے اور رات کو گھٹا کر دن میں داخل فرماتا ہے۔ اس طرح موسم کی تبدیلیوں میں ایک حکمت و مصلحت مضمر ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 7 کا خطاب اہل ایمان سے ہے کہ اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرو تاکہ اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جائے، اور اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ مالک حقیقی وہی ذات ہے۔ انسان کو اللہ نے جائز مصارف میں مال خرچ کرنے کے لیے اپنا نائب بنایا ہے، ساتھ ہی اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس مال کے راہ خدا میں خرچ کرنے پر وہ اجر کبیر بھی عطا فرماتا ہے۔ مال اگرچہ اسی ذات کا ہے لیکن اس نائب نے خیانت نہیں کی، لہذا اس بات کا انعام دیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست وحی کے ذریعے تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے باوجود تم غیر ایمانی روش اختیار کر رہے ہو۔ واضح رہے یہ خطاب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش اہل ایمان سے ہے۔ اگر ہم اخذہ کا فائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیتے ہیں جیسا کہ مفسر ابن کثیر نے لیا ہے، اس صورت میں میثاق سے مراد وہ بیعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے لیتے رہے ہیں۔ اس صورت میں مالکم لا تؤمنون باللہ سے مراد عدم اطاعت ہو سکتی ہے، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت نہیں۔
ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پیام رحمان پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف فرما ہے اور گفتگو ہو رہی ہے سورہ حدید کے تعارف پر۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھیں پروگرام، انشاءاللہ استفادہ فرمائیں گے۔ جی قبلہ، آپ کے جملے ہم نے کاٹ دیے اور وہ مکمل نہیں ہو سکے، وقفہ ہو گیا۔
جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے، اور شاید مجھے نام کو ذکر کرنے میں اشتباہ ہوا، یہ حدیث جو میں ذکر کر رہا تھا اس سورہ کی فضیلت میں امام فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، جو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی روزانہ تلاوت کرے گا تو اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر کہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کو درک کرے گا، اور اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ملتا ہے کہ وہ رسول خدا وکانا فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو ہے وہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑی سعادت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ حضور کے جوار میں دفن ہو، اور ہم لوگ تو اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا میں ہماری دعا یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اے اللہ ہم کو قرار دے
عند قبر نبیک صلی اللہ علیہ
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں۔ تو
حالاں ممکن ہے یہ جوار دنیا کا جوار ہو، ممکن ہے یا بہشت میں جو جوار ہے پیغمبر کا ہو سکتا ہے وہاں پہ ہو،
ظاہر سے وہ دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں کی آرزو دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ یہاں بھی جوار۔ دعا تو یہی ہے کہ یہاں کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی جو ہے ان کا جوار نصیب ہو، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہم ان کے جوار میں اور ان کے زیر سایہ جو ہیں وہ رہیں۔
جی جی،
تو یہ رہا مثلاً اس کی فضیلت اور اس کے جو شائع نزول۔
اس میں ایک بہت ہی اہم گفتگو ہے پروردگار عالم نے جو وضاحت فرمائی ہے اس کی، کہ ہر شے خدا کی تسبیح و تحلیل و تقدیس کرتی ہے۔
جی،
تو انسانوں کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنی عبادات کے ذریعے، مختلف اذکار کے ذریعے، اپنے بہت سارے کاموں کے ذریعے خدا کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔
جی،
لیکن دوسری مخلوقات پروردگار کی، اب چونکہ ہر شے جب کہا گیا ہے تو اس میں انسان کے علاوہ ہر مخلوقات پروردگار، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، درخت ہوں اشجار ہوں، سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری مخلوقات پروردگار کی تسبیح کس طرح کرتی ہیں؟
جی دیکھیں، یہ آپ نے سوال فرمایا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا سلسلے میں کہ اس سورہ میں جو ہے وہ جو آیات، خاص طور جو شروع کی آیہ کریمہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ میں لے کے آؤں تاکہ جو ہے وہ اس کی تلاوت
میں یہاں بھی نکال لیتا ہوں،
ہاں آپ اس کی تلاوت بھی کر سکیں۔
جی جی،
تو اس میں ذکر شروع ہوتا ہے اللہ کی تسبیح سے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی وہ تمام چیزیں کی جو زمین اور آسمان میں ہیں وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں.
سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو على کل شیء قدیر.
اچھا, اب یہ چھ آیتوں تک جو ہے وہ ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ کی متعدد صفات کا ذکر ہوا ہے, جس
میں الاول والآخر والظاہر والباطن,
اس کو بعد میں انشاءاللہ ذکر گفتگو کی جائے گی. اس پہ سب سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے. تو یہ جو ابتدائی آیات ہیں ان کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے بارے میں فرزند رسول امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیونکہ خدا کو معلوم تھا کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جو انتہائی گہری فکر رکھنے والے ہوں گے, انتہائی گہری جو ہے وہ نظر رکھنے والے ہوں گے, لہذا اللہ نے سورہ قل ہو اللہ کو اور سورہ حدید کی ابتدائی آیات کو نازل فرمایا. اور انہی ابتدائی آیت میں بھی آؤں گا جو آپ نے سوال کیا ہے, کیونکہ آیتیں بہت مہم ہیں اور اہم ہیں ابتدائی, اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہ بھی ہماری گفتگو کا جز ہے. اور خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک بہت ہی بڑے عالم, بہت ہی بڑے فلسفی, بہت ہی بڑے مفسر تھے, اور آج ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ظلم و ستم کے خلاف لوگوں نے قیام کیا ہے جگہ جگہ, وہ آپ کے یقیناً جو خالص انقلاب اور خالص افکار اور نظریات اور آپ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے, ایک اہم سبب ہے. تو آپ جب ان آیتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو سورہ حدید کی ابتدائی آیت ہیں, تو فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ توحید کے اسرار موجود ہیں. یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ الہی تعلیمات, باریک اللہ کی باریک تعلیمات اور اسرار اس میں پائے جاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہی چند آیتیں ہوتیں تو یہی جو ہے وہ نبی اکرم یعنی نبی خاتم, خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور کمال شریعت کے لیے یہی کافی ہوتیں, اور دیگر آیتوں کی ضرورت نہ ہوتی. یعنی اتنی اہم آیتیں ہیں,
یعنی سورہ حدید کی جو
ابتدائی آیتیں ہیں. اچھا, اب وہ ابتدائی آیتیں کیا ہیں جس جو کہ آپ نے اس میں سے ایک آیت کی تلاوت کی کہ جس میں ابتدائی ہوتی ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل سے, کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. اب یہ کہ یہ تسبیح و تحلیل کس طرح سے ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, تو اس کے بارے میں جو مفسرین کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, میں چاہتا تھا کہ اس چیز کو بیان کرو. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ با مقصد تسبیح ہے. البتہ تسبیح میں نے بیان کر دوں کہ اللہ کو ہر نقص و عیب سے پاک سمجھنا, یہ معنی ہے تسبیح کے. تو کہتے ہیں کہ بعض مفسرین کا خیال یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تسبیح و تحلیل کرتے ہیں کائنات کی موجودات اور مخلوقات, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ با قصد اور پوری اپنی نیت سے جو ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز شعور رکھتی ہے, اور ہر چیز اپنے شعور کی حالت میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے. اور اس کی یہ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ اور بات ہے کہ جو ہے وہ ان کی تسبیح و تحلیل کی کائنات الگ ہے, دنیا الگ, جسے ہم نہیں سمجھ پاتے
ہیں. یہ اس کو نہ ہم سن پاتے ہیں, نہ سمجھ پاتے ہیں, نہ دیکھ پاتے ہیں.
خود قرآن مجید
ہر شے اپنی ظرفیت اور اس کا جو اپنا شعور ہے اسی حساب سے وہ تسبیح کرتی
ہے. وہ آیہ کریمہ موجود ہے, ام من شئین اللہ یسبح بحمد ولکن لا تفقہون تسبیحہم, کوئی ایسی چیز نہیں دنیا میں کہ جو اللہ کی تسبیح و تحلیل نہ کرتی ہو لیکن تمہیں نہیں معلوم. اچھا, ایک یہ نظریہ. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے اس سے مراد جو ہے وہ زبان حال سے تسبیح و تحلیل ہے, یعنی ہر چیز اپنے زبان حال سے تسبیح و تحلیل کرے. اس کا کیا مقصد ہے, مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جیسا میں نے عرض کیا تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ ہر عیب سے, ہر نقص سے منزہ ہے اور پاک ہے, اور یہ کائنات کی چیزیں ان کے اندر جو نظم پایا جاتا ہے, ان کے اندر جو علم پایا جاتا ہے, ان کے اندر جو قدرت پائی جاتی ہے, یہ گواہی دیتے ہیں اپنے زبان حال سے کہ جس نے ہم کو بنایا ہے, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا موجد ہے, وہ ہر طرح کے نقص و عیب سے پاک ہے, وہ صاحب کمال ہے, وہ صفات کمالیہ کا مالک ہے, اس کے اندر علم پایا جاتا ہے, اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے. ان کی تسبیح و تحلیل سے, یعنی اپنے زبان حال سے یہ کہہ
خلق کیا ہے.
جی جی.
اور ہر جاندار کے اندر جو صفات اور جو طاقت یا جس طرح کی خوبیاں خامیاں ہر طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں, یہ سب پروردگار کی طرف سے ہیں، اور در حقیقت یہ تمام چیزیں جو کسی طرح کی بھی مخلوق میں ہیں، یہ سب پروردگار کی تسبیح کر رہی ہیں اپنی حالت سے، اپنی ان صفات کے ذریعے، اپنی اس خلقت کے ذریعے
جی
سے
جی،
نہ کہ زبان سے یا کلام کے ذریعے
جی جی.
زبان حال ہے،
زبان حال ہے، یعنی کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا جو خالق ہے وہ علم و قدرت و دیگر جو صفات کمالیہ ہیں ان کا مالک ہے. ایک یہ
البتہ میں نے ایک جملہ یہاں پہ کہا کہ ان کی جو خامیاں ہیں وہ خامیاں ہمیں نظر آتی ہیں خود اس میں
جی، بظاہر
خامی اس کی خلقت کے اعتبار سے
جو
وہ خامی
اس
پیدا
میں کیا ہے وہ سب خیر ہے، وہ ہم اپنے اعتبار سے اس کو شر سمجھتے ہیں. اس کے بعد ایک تیسرا ایک جامع نظریہ وہ یہ ہے کہ کائنات کی مخلوقات جو ہیں وہ دو طرح سے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو زبان حال سے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، مثال طور پر انسان اپنی زبان حال سے، بلکہ اپنی زبان یعنی انسان اپنی زبان قال سے اللہ، اپنی خود اس زبان سے الفاظ کے ذریعے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے. اور یہ اور بات ہے زبان حال سے بھی کرتا ہے، اس کی یہ بناوٹ، یہ اس کے جو ہے وہ خلقت جو ہے وہ خود گواہی دیتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر طرح کا کمال اس میں پایا جاتا ہے. دوسرے زبان حال سے دیگر موجودات وہ ہیں کہ جو صرف زبان حال سے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. اچھا، خود قرآن مجید میں جو ہے وہ متعدد نمونے اس کے پیش کیے گئے ہیں کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ کیسے، مثال طور پر فرشتوں کے بارے میں آیا کہ انہوں نے خود آواز دی، نسبح بحمدک، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں. یا جو چمکتی بجلی ہیں، بجلیاں ہیں جب برسات سے پہلے یا برسات کے درمیان، تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی کڑک رہی ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکہ، یہ چمکتی ہوئی بجلیاں اور فرشتے جو ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہیں وہ یہ بے جان ہم کو نظر آ رہے ہیں، لیکن وقت یہی بات یہ نظر ہوتی ہے کہ انسان کائنات کس نظر سے دیکھتا ہے. جو عارف ہوتے ہیں، جو واصل اللہ ہوتے ہیں، ان کی نظر کچھ اور ہوتی ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے سخرنا ما داؤد الجبال یسبحنا، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا. یہ پہاڑ وہ ہیں کہ جو تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. پرندوں کے بارے میں کہ علم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ان اللہ یسبح من فی السماوات و الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں وہ سب اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. والطیر، اور یہ پرندے جو ہے وہ اللہ کی
تسبیح
و تحلیل کرتے ہیں. تو چونکہ کائنات کا ہر ذرہ جو ہے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ہر چیز، اپنے متعلق ہر چیز جو ہے وہ پاک و پاکیزہ اور صاف رکھنا چاہیے. اسلام میں جو اس کی تاکید ہے پاکیزگی اور نظافت کی، وہ کیوں کہا گیا کہ نظافت اور پاکیزگی جو ایمان کا جز ہے، نظافت جو ہے وہ کی بنیاد جو ہے ایمان کے اوپر ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ یہ جو لباس ہیں تمہارے، یہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن جب یہ گندے ہو جاتے ہیں، جب یہ نجیس ہو جاتے ہیں، تو ان کی تسبیح و تحلیل منقطع ہو جاتی ہے.
اچھا،
تو اسی لیے تاکید کی گئی کہ ہم اپنے یعنی جتنی بھی چیزیں ہمارے ہم سے متعلق ہمارے ہاتھ، ہم اسے پاک و پاکیزہ رکھیں، اسے صاف رکھیں. تو یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی جو کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا میں.
یعنی اگر قبلہ ان تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہم یوں بیان کرنا چاہیں، تو میرے خیال میں کوئی عجب نہیں کہ دنیا کی ہر شے، اس میں انسان بھی شامل ہے، حیوانات بھی شامل ہیں، نباتات بھی شامل ہیں، اور جمادات بھی شامل ہیں، ان تمام یہ تمام چیزیں مل کے زبان حال سے خدا کی تسبیح کر رہی ہیں. یعنی اس نظام کا بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحیح طریقے سے چلنا بتا رہا ہے کہ وہ پروردگار جس نے ان تمام چیزوں کو خلق کیا ہے، وہ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک و پاکیزہ ہے.
بے شک،
پاک و پاکیزہ. بہت بہت شکریہ قبلہ. میں اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ وقفہ ہو، پروردگار عالم نے چونکہ اب پروردگار کی مختلف صفات ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر جو ہے وہ قرآن نے کیا ہے، 99 نام ہے.
مجھے اجازت دیں تو اس سوال کے پہلے میں ایک نقطہ اور عرض کر دوں کہ دیکھیں تسبیح و تحلیل کے حوالے سے مجھے عرض کر رہا تھا، تسبیح و تحلیل ایسا نہیں ہے کہ اسے کہہ لیا جائے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں تبھی تسبیح و تحلیل ہو، یا جب ہم ذکر کہہ رہے ہوں تبھی، وہ بھی ایک طرح
تسبیح کے ذریعے ہم تسبیح کرتے ہیں،
وہ بھی ایک طرح کی تسبیح و تحلیل ہے. بلکہ یہ کہا گیا کہ تسبیح و تحلیل جو ہے یہ خود انسان کے نجات کا سبب بنتی ہے، اور قرآن مجید میں وہ آیت کریمہ موجود ہے جناب یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے تو لگتا ہے کہ للبسا فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو اس کا نتیجہ ہوتا کہ وہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو دیکھیں تسبیح و تحلیل تھی کہ جس نے جو ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ نجات دی تھی. اسی لیے ہمارے یہاں کہ بعض مصیبتوں میں جو بعض پریشانیوں میں جو بعض ذکر ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ یہ ذکر خدا جو ہے خود انسان کی نجات کا سبب ہے. یہ تسبیح و تحلیل اللہ کی، استغفار یا توبہ، خاص طور سے آج ہم جس مہینے میں جو جن اس وقت ہیں
جو مہینہ گزر رہا ہے
ماہ رجب پر، جس کے اختتام پر زیادہ تر جو ہے وہ دن گزر چکے ہیں، کچھ چند ہی دن رہ گئے ہیں،
ایک تہائی ایام رہ گئے ہیں.
ہاں، تو خود یہ مہینہ جو اللہ کی تسبیح و تحلیل خاص طور سے جو مہینہ ہے، اللہ سے استغفار کا مہینہ ہے. اور اسی لیے مثلا روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو حضور اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ ان سے کہتے تھے کہ دیکھو اس مہینے میں جو ایک شب جو ہے وہ اللہ کی حمد کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اس سے اللہ جو ہے وہ بہشت کو اس کے اوپر واجب کر دے گا. یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی شب، البتہ احتمال یہ دیا گیا کہ شاید 27ویں جو ہے وہ شب ہو، 27ویں ماہ رجب کی.
قبلہ وقفے کا ٹائم ہوا ہے، اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے تو میں وقفہ لیتا ہوں، اگر مکمل نہیں تو دو جملوں میں اگر اسے مکمل کر سکتے
ہیں. میں مکمل کرنا چاہ رہا تھا، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے ناظرین سے کہ یہ مہینہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ بارے میں کہا گیا کہ کیونکہ آخری ایام رہ گئے ہیں، اور حدیثوں میں ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، یہ کہا گیا ہے کہ ایک روزہ اگر آخری ایام میں سے یا آخری اس مہینے کا آخری روزہ اگر کوئی رکھ لے تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ وہ بہشت کے بادشاہوں میں سے ہوگا.
سبحان،
اسے حق حاصل ہوگا اپنے والدین کی شفاعت کرے، اپنے دوستوں کی شفاعت کرے، اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کرے، اپنے پڑوسیوں کی شفاعت کرے.
بہت بہت شکریہ قبلہ. ناظرین، یہاں پہ بغیر کسی یعنی وقت کو ضائع کیے وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان لے کے، اور سورہ حدید کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے مہمان ہیں قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب. اس سے پہلے کہ میری گفتگو قبلہ حسنی صاحب کے ساتھ شروع ہو، اپنے ناظرین تمام ناظرین کی خدمت میں یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو اور دیگر جو سحر کے اردو پروگرام ہیں، آپ ان کو اگلے دن صبح پاکستان کے ٹائم کے مطابق صبح 5:30 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک دیکھ سکتے ہیں، اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک آپ دیکھ سکتے ہیں جو نشر مقرر ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ میں انشاءاللہ آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور ہمارے مہمان قبلہ حسنی صاحب تشریف فرمائیں جو سورہ حدید پہ گفتگو کر رہے ہیں. آخری تقریباً 3-4 منٹ ہمارے پاس شاید رہتے ہیں. میں آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس سورہ کے اندر پروردگار کی جو مختلف صفات بیان کی گئیں، بالخصوص کچھ صفات ایسی ہیں جو بالکل ایک دوسرے کے منافی یا متضاد ہیں، متضاد صفات ہیں، تو متضاد صفات کا ذکر ہے اس سورے کے اندر پروردگار کے، تو کسی ذات میں متضاد صفات کس طریقے سے جمع ہو سکتی ہیں؟
جی دیکھیں، ظاہر سی بات تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ان آیتوں کو پڑھا جائے گا جس میں صفات کا تذکرہ ہوا ہے، شروع کی آیتیں ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات متضاد صفات ان کا ذکر ہوا ہے کہ جو انسان میں جمع ہونا جن کا محال ہے. البتہ بعض متضاد صفات انسان میں جمع ہوتی ہیں، خاص طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کہ ان میں واقعاً متضاد صفات کا مجموعہ تھے، اس لیے وہ آیت اللہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی دافعہ و جاذبہ، انہوں نے اس میں بیان کیا کس طرح سے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت میں متضاد صفات جو جمع تھیں، یعنی وہی علی کی جو بیوہ اور یتیموں کے ساتھ جو رحم دل ہے، وہی جب میدان جنگ میں پہنچتا ہے تو کس طرح سے دشمن کے اوپر جو ہے وہ مقہور ہوتا ہے، یعنی غضبناک ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شدت سے جو پیش آتا ہے، یعنی ایک متضاد صفت میں نے ذکر کیا. ان خداوند متعال کے متعلق جو ان میں اس میں صفات بیان کی، کہا گیا وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے.
قبلہ یہاں پہ ایک ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون کا جواب دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ. ہلو
جی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولانا صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ میں سلام پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام.
ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے ہمیں مل رہی ہے.
جی بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا نام اور
نام ہے، میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ کال کی ہے، ایک دن ڈائریکٹر صاحب تھے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس دن بھی.
جی جی،
عبد الغفور نام ہے میرا.
جی جی ماشاء اللہ. عبد الغفور صاحب غالباً سعودی عرب سے، شاید مجھے یاد آ گیا.
جی سعودی عرب سے. تو وہ ابھی بھائی صاحب پہلے کنٹرول روم میں بتا رہے تھے کہ سورہ حدید کے متعلق، قرآن پاک کے متعلق آپ کی بات اگر ہو تو کرنا.
جی
ایک چھوٹا سا واقعہ تھا میرے ساتھ مدینہ شریف میں ہوا.
جی جی
1984
میں. چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، آغا قبلہ عباس حسنی صاحب کو سوال کا جواب بھی دینا ہے اور آپ کے سوال کا جواب بھی دینا ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس 3-4 منٹ بھی شاید نہیں رہتے ہیں.
جی چلو ٹھیک ہے، مہربانی. اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بس یہ دعا کہ وہ کیفیت ہمیں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ نصیب کرے.
الہی آمین، الہی آمین.
جی
جی بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں سوال کو انہوں نے چھوڑ دیا عبد الغفور صاحب نے، تو بہت بہت ہم شکر ادا کرتے ہیں عبد الغفور صاحب کا اور دیگر اپنے ناظرین کا جو ہمیں کال کرتے ہیں. اور ہماری درخواست یہی ہے اپنے ناظرین سے کہ موضوع سے متعلق ہو اور سوال مختصر ہو. یقیناً آپ سلام دعا کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کی ذرا نوازی اور آپ کی نوازی سے. چونکہ ٹائم بہت کم ہے، 2 منٹ رہتے ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے.
اچھا
تو لہٰذا آپ قبلہ اپنی گفتگو جاری.
ہاں تو میں صفات کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو متضاد صفات، مثلا کہا کہ وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی، البتہ وہ تفسیر اپنی جگہ پہ اول کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، آخر کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ قریب نہیں ہے جیسے جسم قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور باطن کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخفی نہیں ہے، یعنی وہ جسے کہہ لیا جائے کہ باطن ہو کے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے. تو یہ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اگر اول ہیں تو ہم آخر نہیں ہو سکتے. مثلا اگر میں پہلے آیا ہوں اسٹوڈیو میں تو میں آخر نہیں ہو سکتا ہوں، آپ اگر پہلے آئے تو آپ آخر نہیں ہو سکتے، یعنی متضاد صفات جمع نہیں ہو سکتی. ہم اگر ظاہر ہیں تو باطن نہیں ہو سکتے، باطن ہیں ظاہر نہیں ہو سکتے، مگر اللہ کے اندر متضاد صفات جمع ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ انسانوں میں یہ صفات نہیں جمع ہو سکتی، اللہ میں یہ صفات جمع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان محدود ہے، ہر لحاظ سے محدود ہے،
انسان مرکب ہے
جی،
اور مادے سے خلق کیا گیا ہے، لہٰذا وہ محدود ہو جائے.
محدود ہے، اس کی محدودیت اجازت نہیں دیتی کہ یہ صفات اس کے اندر جمع، کیونکہ اللہ چونکہ لا محدود ہے، یعنی وہ اول و آخر ہے. اس کا کیوں اول و آخر ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے کوئی زمانے کا تصور نہیں، اس لیے اول و آخر
ختم
ہے. وہ کیا ظاہر و باطن، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی مکان نہیں، اس لیے وہ ظاہر، اس کے لیے کوئی محدودیت نہیں.
بہت بہت شکریہ قبلہ حسنی صاحب، استفادہ کیا اور ہمارے ناظرین نے بھی یقیناً استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں اعلان کرتا چلوں کہ مبعث پیغمبر اکرم کی مبعث کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے. انشاءاللہ اسپیشل پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. قبلہ بہت بہت شکریہ.
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. حمدي ولا حول ولا قوة